If I can request all the musallis to fill up all the front sufuf, so we can make space for those who come at the back, inshallah. I'll get safe kopur kiji, inshallah. Stand shoulder to shoulder. Make sure there is no any gap in between.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفي دروس في ماليزيا كان stretching your rows. Make sure your mobile phones are on silent. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
انشاءاللہ بقیہ دعاؤں کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا بیان ہوگا اردو زبان میں. تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ قریب قریب تشریف میں بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ قریب قریب تشریف فرمائیں, جتنا قریب ہم بیٹھیں گے اتنا انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی معذوری نہ ہو تو انشاءاللہ دیکھ بھی مت لگائے, قریب آ جائیں انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، قلب القرآن سورة ياسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل تكريم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ابھی جو خطبہ پڑھا گیا، اس خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں سے دو حدیث پاک پڑھی. قرآن مجید کی آیت اور دونوں حدیثوں میں دل کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے، قلب کے سلسلے میں، جس کو ہارٹ کہا جاتا ہے، دل، اس سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے. پہلے تو میں آیت کریمہ اور دونوں حدیث کا ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ پہلے ہی بات واضح ہو جائے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے یہ کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے. قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس آئے. یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان لکل شیء قلبا، کہ تمام چیزوں کا قلب، دل اور ہارٹ ہوتا ہے. قلب القرآن، قرآن مجید کا قلب سورہ یاسین ہے. تیسرے نمبر پر ایک اور حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان فی الجسد لمضغہ، ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھرا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ گوشت کا لوتھرا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ تین چیزیں، ایک آیت کریمہ اور دو حدیث جو پڑھی، اس سے ہمیں دل کی تین قسمیں سمجھ میں آئی. تین حصے دل کے، تین قسمیں سمجھ میں آئی. نمبر ایک، انسان کا دل جو اس وقت ہماری آپ کی باڈی میں دھڑک رہا ہے. نمبر دو، قرآن کا دل. اور نمبر تین، قلب سلیم یعنی روحانی دل. ان تین دلوں کے سلسلے میں بہت مختصر وقت میں بات پیش کرنی ہے. پہلے نمبر پر ہے انسان کا دل. ہم اور آپ جانتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں ایک دل رکھا ہے. وہ اس کی پیدائش سے پہلے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، انسان کا، بچے کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اس کی دھڑکن وہیں شروع ہو جاتی ہے. آنکھ تو پیدا ہونے کے بعد کام کرتی ہے، زبان پیدا ہونے کے بعد کام کرتی ہے، اس کے کان پیدا ہونے کے بعد سننا شروع کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پیدا ہونے کے بعد جو ہے کسی چیز کو پکڑنا شروع کرتے ہیں، اس کے پاؤں پیدا ہونے کے بعد چلنا شروع کرتے ہیں. لیکن دل ایک ایسا عضو ہے انسان کے جسم میں جو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اپنا کام جسم میں شروع کر دیتا ہے. انسان کی زندگی کا مدار اس کے دل کی دھڑکن پر ہے. اگر دل کی دھڑکن چالو ہے, ہارٹ بیٹ ہے, تو انسان زندہ ہے, اور اگر وہ بند ہو جاتا ہے, وہ دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے, تو اب وہ انسان نہیں ہے بلکہ لاش ہے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ہمارے نام رکھے. میرا نام عبیداللہ رکھا, کسی کا نام محمد ہوگا, کسی کا نام احمد ہوگا, کسی کا نام زید ہوگا. جب تک یہ دل کی دھڑکن چالو ہے تو اس کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں زید کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, احمد کو بلاؤ, محمد کو بلاؤ, اس طرح کہتے ہیں, یعنی نام لیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ باڈی کو بلاؤ, لاش کو بلاؤ, یہ نہیں کہتے. لیکن جب یہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو اب اس کا نام نہیں لیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ محمد کو یہاں لاؤ, احمد کو یہاں لاؤ, نام بدل جاتا ہے. کہا جاتا ہے باڈی کو یہاں لے آؤ, لاش کو یہاں لے آؤ. باڈی آ چکی ہے, لاش قبرستان پہنچ چکی ہے, حالانکہ وہی لاش اور وہی باڈی ہے جس کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد تھا, محمد تھا, لیکن دل کی دھڑکن بند ہوئی, اس کا نام چینج ہو گیا, اس کا نام بدل گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز انسان کے جسم میں رکھی ہے. یہ دل جو ہے یہ انسان کے ہاتھ کی مٹھی ہے, بس اس سائز کا ہے, اس سائز کا دل ہے, اور بالکل سینے کے بیچ میں تھوڑا سا بائیں طرف لیفٹ سائڈ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے, اوبلک سائز میں, اوبلک شکل میں رکھا ہوا ہے, یعنی ٹیڑھا ہے. اس کا منہ نیچے ہے, اس میں وہ انسان کے جسم کا پورا خون اپنے اندر کھینچتا ہے اور پھر اس کو پمپ کرتا ہے, کھینچتا ہے اور پمپ کرتا ہے, پورے جسم کا خون کھینچتا ہے اور پھر اس کو پورے جسم میں پھیلاتا ہے. یہ انسان کے جسم میں چنان چاہتا ہے. ایک انسان کے جسم میں 4.7 سے لے کر 6.5 یعنی 4.5 لیٹر سے لے کر 6.5 لیٹر تک ایک انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے. اس پورے خون کو اس کا دل اپنے اندر کھینچتا ہے, پوری باڈی سے وہ کھینچتا ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے انقباض, خون کو اپنے اندر کھینچتا ہے, پھر اس کو چھوڑتا ہے. تو اس کو چھوڑتا ہے تو پوری باڈی میں خون دوڑ جاتا ہے, اور اسی خون کے دوڑنے کی وجہ سے انسان زندہ ہے. چنانچہ ایک منٹ میں یہ 3 مرتبہ دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے, اور 1 منٹ میں 3 مرتبہ پوری باڈی میں 5.5-6 لیٹر خون دوڑتا ہے. 1 منٹ میں 3 مرتبہ. اس اعتبار سے اگر 24 گھنٹے میں دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں پورے جسم میں خون کا سفر 19,000 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے. ایک انسان ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ اس کا دل دھڑکتا ہے, اور 1 سال میں 50,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. اس کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اس کو پمپ کرنے میں کتنی طاقت لگتی ہے دل کو. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹینس کا بال جو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گرین کلر کا ٹینس بال ہوتا ہے, اس کو اگر مٹھی میں لے کر اس کو دبایا جائے تو مٹھی میں ایک طاقت لگانی پڑتی ہے. جب طاقت لگائیں گے تو وہ دبے گا, ورنہ نہیں دبے گا. بس ٹینس کا بال دبانے میں جتنی طاقت استعمال ہوتی ہے, دل کو پورے جسم میں خون دوڑانے کے لیے اتنی ہی طاقت دل استعمال کرتا ہے. ایک مرتبہ پوری باڈی میں خون دوڑانے کے لیے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو ہوا جسمانی دل. یہ پورا ٹاپک ڈاکٹری لائن کا ہے, مجھے اس میں زیادہ علم نہیں ہے. یہ تو ہو گیا انسان کے جسم کا. انسان کا ہاتھ نہیں ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے, ایک آنکھ نہیں ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے, پاؤں نہیں ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن انسان کا دل نہیں ہوگا وہ زندہ نہیں رہے گا. تو گویا بہت بڑی بہت اہمیت اس کو حاصل ہے. ایک بات ہوئی. دوسرے نمبر پر میں یہ بات اس لیے ذکر کی تاکہ ہمارے دل میں دل کی اہمیت کا پتہ چلے, تاکہ ہمارے ذہن میں دل کی اہمیت آئے. اب دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں. میں نے حدیث پاک پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, ہر چیز کا دل ہوتا ہے. قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. ایک حدیث میں اور بھی فرمایا حضور نے کہ ہر گھر میں دلہن ہوتی ہے, اور قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان ہے. تو بس اسی طرح سے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث حضرت معقل ابن یسار حضور سے نقل کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، جب اس کی جان نکل رہی ہو، جب اس کی روح نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سہولت کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ سورہ یاسین کے بہت سارے نام ہیں، ایک تو یہی سورہ یاسین، یا اور سین اس طرح سے لکھا ہے، یا الف سین یا نون اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یا اور سین، یا سین اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، طا ہا، نون، اس طرح سے جو حروف ہے 29 صورتوں کے شروع میں، قرآن مجید میں 92 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہے، جس کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کاٹے ہوئے حروف، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ یاسین بھی حروف مقطعات میں سے ہے، یا اور سین دونوں سے مل کر بنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ویسے تو ان حروف کے حروف مقطعات کو متشابہات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم، اس کا کیا معنی؟ کسی کو معلوم نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا میننگ؟ دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر بھی آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض حضرات، اکثر مفسرین تو یہی فرماتے ہیں کہ یاسین کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، کہ لفظ یاسین یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ یاسین یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، اور حبشی زبان میں یاسین کہا جاتا ہے اے انسان، اور قرآن مجید میں اے انسان سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، گویا یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے سے 2000 سال پہلے دو سورتوں کی تلاوت کی تھی، نمبر ایک سورہ طہٰ جو 16 پارے میں ہے، اور نمبر دو سورہ یاسین۔ زمین اور آسمان کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دو سورتوں کی تلاوت کی اور فرشتوں کو سنایا تلاوت کر کے، تو فرشتوں کو یہ دو سورتیں اتنی پسند آئی کہ فرشتے کہنے لگے بڑی مبارک ہے، خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس امت پر یہ دو سورتیں اترے گی۔ پھر کہا بڑے مبارک بادی کے لائق ہے اور خوش نصیب ہے وہ سینے جن میں یہ دو سورتیں محفوظ ہوں گے، اور پھر کہا بڑے مبارک بادی کے لائق ہیں اور بڑے خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو زبانیں سورہ یاسین اور سورہ طہٰ کی تلاوت کریں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی کسی بھی ضرورت کے آگے سورہ یاسین کو رکھو، کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے سورہ یاسین اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ میں ابھی ظہر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک گجرات کے ایک بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو میں انہوں نے سورہ یاسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا، میں وہ واقعہ بیان کر کے آگے چلوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ والے تھے، کہتے ہیں کتاب میں یہ سچا واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کو ایک بیماری تھی، سکتے کی بیماری تھی، یعنی وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی بے ہوشی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی اور کبھی وہ بے ہوشی زیادہ دیر گھنٹوں رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو گئے تو فوراً ان کو افاقہ نہیں ہوا، فوراً شفا نہیں ہوئی، بلکہ لمبے وقت تک وہ بے ہوش رہے. گھر والوں نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ اب جو ہے انہوں نے ان کو غسل بھی دے دیا، اور غسل دے کر جو ہے ان کو ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھ لی. حالانکہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، وہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، وہ بے ہوش ہوئے تھے، انتقال نہیں ہوا، اور جنازے کی نماز پڑھ کر ان کو قبر میں دفن بھی کر دیا اور قبر کو بند بھی کر دیا. اب وہ قبر میں، قبر میں جانے کے بعد ان کو ان کی بے ہوشی ختم ہوئی اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ہوش میں آ گئے. اب وہ پریشان کہ میرے گھر والوں نے تو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ سمجھے کہ میں مر چکا ہوں، حالانکہ میں تو مرا نہیں. اب ان کے ذہن میں تھی بات کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں، میں اس وقت مصیبت میں ہوں. تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کچھ مرتبہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھی. اتنے میں اللہ تعالیٰ نظام چلاتے ہیں، کسی بھی طرح اللہ نظام چلا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، کیا نظام چلایا؟ ایک کفن چور آیا. ہوتے ہیں ایسے لوگ کفن کی بھی چوری کرتے ہیں، ان کو باہر گھروں میں کہیں کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر وہ قبرستان چوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ایک کفن چور آیا، اور کفن چور نے آ کر قبر سے مٹی ہٹائی. قبر سے مٹی ہٹا کر اس نے اس کا تختہ اٹھایا، تو یہ جو اللہ والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے نظام کر دیا، سورہ یاسین کی برکت سے یہ جو ہے قبر کھل رہی ہے. چنانچہ اس نے جیسے ایک تختہ اٹھایا، وہ اندر سے اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا، مردہ میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے اور اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بس اچانک کی یہ بات ہوئی تو اس کا ہارٹ بند ہو گیا اور اس کو ہارٹ فیل ہوا، وہ مر گیا، وہ چل بسا، اور بزرگ جو ہے قبر سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے سورہ یاسین شریف کی برکت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی صورت ہمیں عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی بات ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ صبح میں ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے وہ پورا دن خوشی اور آرام کے ساتھ گزارتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے میں؟ زیادہ سے زیادہ اگر زبانی یاد ہے تو 5 منٹ لگتے ہیں. اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے اور گھر پر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، 2 زانو بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، سورہ یاسین شریف زبانی یاد ہے، گھر سے نکلے، مسجد تک پہنچتے پہنچتے سورہ یاسین شریف پوری ہو جاتی ہے، یا یہ کہ مسجد سے گھر جا رہے ہیں تو درمیان میں چلتے ہوئے سورہ یاسین شریف پڑھ لی تو ہماری سورہ یاسین شریف پوری ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ پورا دن آرام سے گزارتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں. آج ہم میں سے ہر ایک رو رہا ہے، میرا فلاں کام نہیں ہو پا رہا ہے، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا زمین کا کام اٹکا ہوا ہے، میرا گاڑی کا کام اٹکا ہوا ہے، فلاں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت میں ہم مبتلا ہے. اب اس کو دور کرنے کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ ہماری مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جائے گی. یہ تھا قرآن مجید کا دل، ایک تو انسان کا دل، ایک قرآن مجید کا دل. ایک تیسرا دل ہے جس کو روحانی دل کہا جاتا ہے، مانوی دل کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا اور حدیث پاک میں بھی ذکر فرمایا. آیت کریمہ میں نے پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی سوائے وہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے. قلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب مریض، ایک صحت مند تندرست دل اور ایک بیمار دل. صحت مند اور یہ بیمار دل کون سا ہے، مریض کون سا ہے؟ وہ ہے جس میں شرک ہو، جس میں نفاق ہو، جس میں حسد ہو، جس میں کینہ ہو، جس میں مسلمان کے سلسلے میں بدخیالی ہو، یہ ہے مریض دل. اور قلب سلیم جو ہر قسم کی گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، مسلمان کے سلسلے میں بڑے خیال سے، برے خیال سے، ہر چیز سے اگر کسی کا دل پاک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم. آیت کریمہ، کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی. دو تفسیریں اس آیت کریمہ کی گئی ہے. کیا مطلب؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی. بس صرف قلب سلیم، یہ جو صاف دل ہے، وہی اس کو کام آئے گا، مسلمان کو بھی اور دوسروں کو بھی. ایک بات، بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی جس کا دل مریض ہوگا اس کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی. ہاں، جس کا دل سلیم ہوگا اس کو اس کا مال اور اس کی اولاد قیامت کے دن کام آئے گی. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کس کا دل مریض اور کس کا دل سلیم، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. تو مسلمان کے علاوہ باقی سب کا دل مریض ہے اور مسلمان کا دل سلیم ہے. معلوم ہوا وہ مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر کفر نہیں ہے، ذرہ برابر شرک نہیں ہے، ذرہ برابر حسد نہیں ہے، ذرہ برابر کینہ نہیں ہے، ذرہ برابر بغض نہیں ہے، اس کا دل جو ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا اور اس کو قیامت کے دن اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو کام آئے گی. یعنی اس کے دنیا کے کیے ہوئے اعمال، اس کی اولاد کی جو اس نے تربیت کی ہے، وہ تربیت اس کو قیامت کے دن کام آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے. اس لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کی یہ عادت تھی، حضور سے پوچھتے رہتے تھے سب سے اچھا عمل کون سا، سب سے بڑا انسان کون سا، سب سے افضل انسان کون سا. اس طرح سے صحابہ حضور سے پوچھتے رہتے تھے، پھر حضور جو بات بیان فرماتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں یہ فرمایا، کلو مخموم القلب، کلو مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم، مخموم کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، خمامتن سے بنا ہے. خمامہ کہا جاتا ہے گھر کو جھاڑو دینے کے بعد، گھر کی صفائی کے بعد، کنویں کی صفائی کے بعد جو کچرا نکلتا ہے، گھر کی صفائی کے بعد جو ڈسٹ بین میں کچرا ڈالتے ہیں، اس کچرے کو مخموم خمامہ کہا جاتا ہے. تو خمامت القلب کے معنی ہوئے دل کی بیماری. حضرات صحابہ نے عرض کیا، حضرت صدوق اللسان کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صدوق اللسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہمیشہ سچ بولے، ہر حالت میں سچ بولے، اس کو صدوق اللسان کہا جاتا ہے. لیکن خمامت القلب کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے. تو پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں خمامت القلب کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھایا. کیا سمجھایا؟ ہو التقی النقی، وہ پاک اور صاف ستھرا آدمی. ہو التقی النقی، وہ پاک اور صاف ستھرا آدمی کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، لا اثم فیہ ولا غل، کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کوئی اس کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، باغیانہ رویہ نہ ہو. یعنی اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، اس کے دل میں کسی مسلمان کے سلسلے میں بغض نہ ہو، اس کا دل مسلمان سے بالکل صاف ستھرا ہو، ایسا دل جو ہے وہ ایسا انسان جو ہے وہ سب سے افضل انسان ہے. بس اسی کو پکڑ کے رکھیے کہ حدیث پاک سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے سلسلے میں کوئی بری بات نہ ہو، وہ مسلمان سب سے افضل کہا جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر منڈے، ہر پیر اور جمعرات کے دن، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. کیوں اہتمام فرماتے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے اعمال جمعرات اور پیر کو اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ میں روزے سے ہوں تو اللہ قبول کر لے. تو پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہر انسان کی، ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے دو لوگوں کے، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی مغفرت ابھی نہ لکھیے گا، ات رکا، ابھی رکے رہیے، ان کی مغفرت نہ لکھیے، حتی یصطلحا. کن دو کی مغفرت نہیں لکھی جاتی بلکہ روک دیا جاتا ہے؟ وہ دو جن میں آپس میں دشمنی ہوتی ہے، جن میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، جن میں آپس میں بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے برے خیالات اور بری سوچ ہوتی ہے، ان دونوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا حتی یصطلحا، جب وہ دونوں آپس میں صلح کر لے تب تک ان کی مغفرت کو روک لیا جاتا ہے. یہ جو کینہ ہے وہ ایک، وہ کوئی ایک عیب نہیں ہے بلکہ عیب سے بڑھ کر تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے اور غصہ جب اس کا باہر نہیں نکلتا تو وہ اپنے دوسرے بھائی کے سلسلے میں غلط خیالات اور دل میں برے برے وساوس اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے بدگمانی، برے خیالات، جس کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر اپنے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کسی دوسرے کے سلسلے میں برا گمان اور برا خیال نہ کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد میں، اتنے اچھے ماحول میں آپ حضرات ہیں، آپ میں نہیں ہوگی، میں ایک عام بات، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. امام صاحب کی کیا غلطی ہے تلاش کرتا ہے، مؤذن صاحب کی کیا غلطی ہے تلاش کرتا ہے، پڑوسی کیا گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ساتھ میں کام کرنے والا کیا گولمال کرتا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر انسان کسی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے گناہوں پر، اپنے نامہ اعمال پر، اپنے رات دن کے کام کاج پر نظر نہیں ہے اور دوسروں کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اہل جنت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اہل جنت کے دل سے غل، کینے کو نکال دیا، اہل جنت کے دل سے کینے کو نکال دیا، اخوانن، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور غل اخوانن علی سرور متقابلین، اور وہ جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہوا جب تک دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے گھر میں داخل، اپنی جنت میں اس کو داخل نہیں فرماتے ہیں. اس لیے اپنے دل کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کو ہر قسم کے کفر سے، گناہ سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف رکھنا نہایت ضروری ہے. ایک عجیب و غریب حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں پہلے دن کہا فلاں انسان جنتی ہے، پھر دوسرے دن بھی کہا فلاں انسان جنتی ہے، پھر تیسرے دن بھی فرمایا فلاں انسان جنتی ہے. ایک ہی شخص کے سلسلے میں حضور نے مسلسل 3 دن تک فرمایا وہ جنتی ہے. حضرات صحابہ کو تلاش ہوئی کہ اس کی کیا وجہ کہ اس کے سلسلے میں 3 دن تک آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. صحابہ تو تھے ہی حریص، وہ اس کے اعمال کو تلاشنے لگے کہ دیکھیں یہ ایسا کون سا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دن تک اس کے جنتی ہونے کا حکم فرمایا. چنانچہ تلاش کیا، تحقیق کی، تو کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہے, کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مسلسل جہاد کر رہا ہے, کوئی یہ بات بھی نہیں آئی کہ یہ بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کوئی یہ بات نہیں آئی کہ یہ لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے. ایک ہی بات آئی سامنے, وہ کون سی تھی؟ وہ بات جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کا کہا 3 دن تک, تو تم کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے اندر کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے, ہاں ایک بات ہے, اور وہ بات یہ ہے میرے دل میں کسی مسلمان کا برا خیال نہیں ہے, میرا دل مسلمان سے بالکل پاک ستھرا ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے زید ابن اسلم, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو دجانہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دجانہ ان کی کنیت ہے, ان کا اصل نام تو تھا سماک ابن خرشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جب تشریف لے گئے, اس سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, قبیلہ خزرج کے سے ان کا تعلق تھا, بڑے مجاہد تھے. غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی, اور تمام صحابہ موجود ہے غزوہ احد کے موقع پر, تلوار نکال کر حضور نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا, کون لے گا یہ تلوار؟ تو 3 صحابی نے کہا ہم لیں گے. ایک اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک دوسرے صحابی تھے, اور ایک تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 نے کہا ہم لیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا, اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میں ادا کروں گا. پھر حضرت ابو دجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے حضور؟ تو حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ مسلمان پر نہ چلے اور کافر کو نہ چھوڑے, مسلمان پر نہ چلے اور کافر کو نہ چھوڑے. چنانچہ وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی, حضور کی تلوار ہے. دیکھیے حضرت عمر بھی ہے, حضرت ابو بکر بھی ہے, حضرت عثمان بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, بڑے بڑے اکابر صحابہ ہے, لیکن حضور نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. پھر وہ برابر لڑتے رہے. ایک موقع وہ بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد کے موقع پر کہ کفار نے جب اچانک حملہ کیا تو صحابہ حضور کے پاس سے منتشر ہو گئے, الگ ہو گئے. حضور کے ارد گرد صحابہ اب نہیں تھے, اب حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ کون حضور کے پاس کھڑے رہ کر جو ہے کفار کا مقابلہ کرے گا؟ تو 2 صحابہ سامنے آئے, 2. اس میں سے ایک تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. حضرت مصعب ابن عمیر کا تو پھر غزوہ احد میں ہی آپ شہید ہو گئے تھے. اگر ان کا واقعہ ابھی ذکر کرنا شروع کرے تو لمبی بات ہو جائے گی. شہید ہو گئے, بڑے مالدار صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر, بہت خوبصورت تھے, مالدار بھی اور خوبصورت بھی. کتنے خوبصورت کہ ان کا چہرہ اور ان کی شکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور شکل سے ملتی جلتی تھی, قریب قریب تھے. جب وہ شہید ہو گئے تو کفار نے غزوہ احد کے موقع پر جو ہے آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, چونکہ چہرہ ملتا جلتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, اتنے مالدار تھے, اپنے والد کے زمانے میں اتنے مالدار تھے کہ ان کا کپڑا جو ہے مکہ سے نہیں خریدا جاتا تھا بلکہ ملک شام سے, سیریا سے ان کا کپڑا, ان کے لیے کپڑے آتے تھے, ان کی خوشبو سیریا سے آتی تھی. جیسے آج ہمارے یہاں نوجوان کی خوشبو دبئی سے آتی ہے یا کہیں اور سے, اس طرح سے ان کی خوشبو جو آیا کرتی تھی وہ سیریا سے آیا کرتی تھی, شام سے. اگر خوشبو لگا کر ایک راستے سے نکل جاتے تھے تو بعد میں آنے والوں کو راستے کی خوشبو سے پتا چل جاتا تھا کہ یہاں سے حضرت مصعب ابن عمیر گئے ہیں. اتنے ناز و ناز کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی گزاری. اسلام قبول کیا تو والد کا انتقال ہو چکا تھا, اسلام قبول کیا تو چچا نے گھر سے نکال دیا, تو یہ گھر سے بھی نکل گئے. جب گھر سے جا رہے تھے تو چچا نے کہا یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تمہارے باپ کے ہیں, اور تم نے تمہارے والد کا دین چھوڑ دیا ہے تو یہ کپڑے بھی تم ساتھ میں نہیں لے جا سکتے, کپڑے بھی اتارو. تو حضرت مصعب ابن عمیر اپنے گھر سے جو نکلے تھے تو بغیر کپڑوں کے نکلے تھے, اپنی والدہ کے پاس پہنچے, والدہ نے اپنی چادر دی, وہ چادر انہوں نے لپیٹی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور کو پورا واقعہ سنایا. یہ مصعب ابن عمیر کہ جن کے کپڑے جو ہے جن کے کپڑے ملک شام سے آیا کرتے تھے, جو خوشبو ملک شام کی لگایا کرتے تھے, جب غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے جب شہید ہو گئے اور جب ان کو کفن دینے کا موقع آیا تو حضرات صحابہ حضور کے پاس آئے اور کہا حضرت بڑی تکلیف کی بات آ گئی, بڑی مصیبت آ گئی. پوچھا کیا ہوا تو کہا جتنے صحابہ تھے سب کے پاس سب کو کفن پہنا دیا گیا, لیکن ایک شہید ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک چادر ہے, اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, پورا کپڑا نہیں ہے تو ان کو کفن کیسے پہنائے. یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور نے فرمایا ان کے سر پر کپڑا ڈال دو اور پاؤں پر ازخیر گھاس ڈال دو. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حضور کی حفاظت کرنے والے میں تھے. جب یہ بہت بیمار ہوئے حضرت ابو دجانہ تو ان کے پاس ایک جماعت ان کی خبر لینے کے لیے, ان کی عیادت کے لیے ایک جماعت وہاں پہنچی. انہوں نے دیکھا کہ جسم بالکل پتلا ہو چکا ہے, جسم بالکل نحیف ہو چکا ہے, کمزور ہے, لیکن چہرہ بہت منور, بہت روشن ہے اور بہت جو ہے چہرہ چمک رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ کا چہرہ اتنا منور, اتنا روشن اور چمکدار کیوں ہے, اس کی وجہ کیا, کون سا عمل آپ کرتے تھے؟ تو حضرت مصعب ابن حضرت ابو دجانہ نے کہا مجھے زندگی بھر کے میرے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن میں دو کام کرتا تھا. زندگی بھر کے کسی عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن میں دو کام کرتا تھا, اس کی وجہ سے یہ میرا چہرہ اتنا جو ہے بیماری میں بھی چمک رہا ہے. وہ کون سے دو کام؟ نمبر ایک, لا یعنی کام اور لا یعنی بات نہیں کرتا تھا, بغیر معنی کے, بغیر مطلب کے کوئی بات کوئی کام نہیں کرتا تھا ایک. اور دوسرا کام جس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ, دوسرا یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے سلسلے میں بری چاہت یا بری بات میرے دل میں نہیں ہے, میں اپنا دل ہر مسلمان سے پاک اور صاف رکھتا ہوں, میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے حضرات صحابہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تربیت فرمائی تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے, زینب بنت جحش اور حضرت عائشہ. سوکن ہے دونوں, سوکنوں میں تو آپس میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے, لیکن حضور کی تربیت دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی, قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے, حضرت عائشہ پر تہمت لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, کبھی اس کو پوچھتے ہیں تم نے عائشہ کو کیسا پایا, کبھی اس کو پوچھتے ہیں عائشہ کیسی ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم عائشہ کے ساتھ رہتی ہو, بتاؤ اس کے اخلاق کیسے ہے, اس پر یہ تہمت لگی ہے. اب دیکھیے اگر حضرت زینب کے دل میں حضرت عائشہ کے سلسلے میں تھوڑی بھی خرابی ہوتی, تھوڑا بھی سو ہوتا, تھوڑی بھی برائی ہوتی تو ایک ہی جملہ کہنا تھا کہ بہت بری ہے, میں نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے. حضور کی زندگی سے حضرت عائشہ نکل جاتی اور حضور کی نظروں سے حضرت عائشہ گر جاتی, لیکن حضور نے ایسی تربیت فرمائی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جواب دیا, ما علمت فیہا الا خیرا, میں نے حضرت عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. حالانکہ سوکن ہے آپس میں, اور حضرت عائشہ جس طرح ذہین ہے اسی طرح سے حضرت زینب بھی بہت زیادہ ذہین تھی, اور حضرت عائشہ جس طرح بڑے قبیلے کی قریش کی تھی اسی طرح حضرت زینب بھی قریش ہی قبیلے کی تھی, قبیلہ بھی بڑا, ذہانت بھی اتنی ہی. پھر بھی حضرت زینب نے کہا میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں, اپنے گناہوں پر نظر رکھیں, اپنے رات دن کے اعمال پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے. میرا کوئی دوسرا زید، عمر، بکر، فلاں مصلی، فلاں امام، فلاں مولانا، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی توہ میں اس کی طرف لگنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے مجھے اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے. میری قبر میں میں سوؤں گا، اس کی قبر میں وہ سوئے گا، میرے نامہ اعمال میں میرے اعمال لکھے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال لکھے جائیں گے، مجھ سے میرے اعمال کا سوال ہوگا، اس سے اس کے اعمال کا سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلب کو سلیم بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کفر سے، شرک سے، کینے سے، بغض سے، ہر قسم کے روحانی باطنی گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت مختصر دعا. سمجھنا ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید تو عمل کرنے کے لیے ہے، اور عمل تو ہم تب ہی کریں گے جب کہ قرآن مجید کو سمجھیں گے. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ پھر تو صرف رٹنا پڑھنا ہی ہوا. تو اس لیے عمل کے لیے تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قرآن دیے، ایک قرآن پریکٹیکلی ہے، ایک قرآن تھیوری کا ہے. یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ قرآن تھیوری کی شکل میں ہے، اور ایک پریکٹیکلی قرآن ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. حضور کی پوری زندگی قرآن مجید ہے. آپ کا بولنا قرآن مجید، آپ کا چلنا قرآن مجید، آپ کا کھانا قرآن مجید، آپ کا اٹھنا قرآن مجید، آپ کا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق تھا. اس لیے حضور کی سنت کو بھی اور حضور کی سیرت کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ضروری، اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن سمجھنا لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، رضا مندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم رمضان المبارک کے 20 ایام گزر چکے ہیں، مولا کریم جتنے ایام باقی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوتوں کو قبول فرما، صلاۃ التراویح کو قبول فرما، پورا سال رمضان کی طرح گزرے ایسے فیصلے فرما. صف اولی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں ظاہراً بھی پاک فرما، باطنی طور سے بھی پاک فرما، ظاہری بیماریوں سے، گناہوں سے حفاظت فرما، باطنی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. ہمارے دل کو سلیم بنا، ہمارے دل کو سلیم بنا. جیسا دل آپ کو پسند ہے مولا ایسا دل ہمارا بنا دے، ہمارا جسم بھی ایسا بنا دے. مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا ہم سے راضی ہو جا. مولا افطار سے پہلے مانگ رہے ہیں، صلاۃ عصر پڑھ کر مانگ رہے ہیں، مولا مسجد میں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں. مولا سب نے ہاتھ پھیلائے ہیں، سب نے اپنے دامن پھیلائے ہیں، سب نے اپنی جھولیاں پھیلا رکھی ہے، صرف اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. مولا ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی شایا نشان عطا فرما دے، ہمیں اپنے شایا نشان عطا فرما دے. مولا ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے. مولا جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی بیماری کو دور فرما، ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما، عافیتوں والی روزی عطا فرما، سہولتوں والی روزی عطا فرما، برکتوں والی روزی عطا فرما. پروردگار عالم حلال لقمہ عطا فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما. مولا ایسا لقمہ جس سے نمازیں رائیگا ہو جائے، مولا ایسا لقمہ جس سے عبادتیں ضائع ہو جائے، ایسے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے گھروں میں چین سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، راحتیں نازل فرما، عافیتیں نازل فرما. مولا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا اولاد کو فرما بردار بنا، نیک بنا، مولا اولاد بہت بڑی نعمت ہے, اولاد بہت بڑی نعمت ہے, مولا ان کی بہترین تربیت فرما, ہماری بھی تربیت فرما, مولا آپ ہی تربیت کرنے والے ہیں, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, مولا ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, مولا ہمارے ماں باپ میں سے جن کا انتقال ہو چکا ہے مولا ان کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما, اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما, الہ العالمین جنت الفردوس عطا فرما, اور مولا ہم میں سے جن کے ماں باپ بقیت حیات ہے زندہ ہے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, مولا ان کی خدمت کر کے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, مولا ماں باپ راضی تو آپ راضی اور ماں باپ ناراض تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں, مولا آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, جس کو چاہے اس کو باقی رکھے اور جو چاہے اسے توڑ دے, اور مولا آپ نے فرمایا ہے کہ ماں, آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے, الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, مولا ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, مولا چھوٹوں کو بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما, بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما, آپس میں محبت عطا فرما, الہ العالمین جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, مولا کریم قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور مولا حضور کی سنتوں کے ساتھ عشق اور محبت عطا فرما, الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, جزاکم اللہ خیر.